السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 105. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم پچھلی دو کلاسز سے پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی صفات, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں, تو ہم اس پچھلی دو کلاسز سے یہ بات پڑھ رہے تھے کہ سبحان اللہ, اللہ سبحان تعالیٰ احد ہے, الصمد ہے, لم یلد ہے ولم یولد ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. یعنی سبحان اللہ وہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں اور کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا. آپ وہ درجہ کسی کو دے ہی نہیں سکتے جو اللہ سبحان تعالیٰ کا ہے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نصرف پھیر پھیر کر انہیں بتاتے ہیں, بیان کرتے ہیں الآیات نشانیاں یا آیات, وَلِيَقُولُوا تاکہ کہیں وہ درستہ ولی نبئی نہ ہوں قومی عالمن, تاکہ کہیں وہ کہ پڑھا ہے تو نے کسی سے اور تاکہ ہم بیان کریں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. اتبع پیروی کریں ما اوہیا اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے, الیکا آپ کی طرف, من ربک آپ کے رب کی طرف سے, لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی, وعارض اور اعراض کیجیے عن المشرکین مشرکین سے. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں. اصل میں کفار مکہ جو اعتراضات کرتے تھے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ڈفرنٹ اعتراضات تھے, کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے, اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ خود ہی جھوٹے ہیں اور ان کو خود بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اس سے کبھی کچھ کہتے کبھی کچھ کہتے, رسول اکرم پر کبھی کچھ الزام لگاتے کبھی کچھ الزام لگاتے تھے. اسی طرح ہم اپنی آیات کو مختلف پیراؤں میں بیان کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ منکرین حق یہ نہ کہنے لگیں کہ تو نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے, اور اس لیے بھی کہ جو اہل علم ہیں ان پر ان آیات کو واضح کر دیں. آپ اس وحی کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اور مشرکوں سے کنارہ کیجئے. سبحان اللہ, یعنی پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح یہ آیتیں نشانیاں نازل کرتا ہے. یعنی ہم اپنی نشانیاں مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے لاتے رہتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ جائے, لیکن اگر نہیں سمجھ آتی تو وہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے. اور دوسری بات, یہاں پر یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ ہم اس لیے نشانیاں لاتے ہیں منکرین حق کے لیے کہ کہیں وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ آپ نے تو کسی سے پڑھ لیا ہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے, اور یہی سب سے بڑا معجزہ تھا آپ کا کہ آپ نے کبھی کچھ نہ پڑھا نہ لکھا, لیکن سبحان اللہ جو آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے تھے قرآن کے, تو یہی سب سے بڑا معجزہ تھا کہ یہ آپ کے الفاظ نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو پڑھے ہی نہیں تھے نہ آپ نے لکھا تھا, تو پھر یہ اللہ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے. اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی امی کہا جاتا ہے. امی مطلب جو آپ کو بس اپنی ماں کے ذریعے جو پیدائش سے جو تعلیم ملی تھی بس وہی, آپ نے کسی استاد سے نہ پڑھا نہ لکھا, لیکن سبحان اللہ آپ کے اخلاق کتنے بہترین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جبریل امین سے یہ وحی کی تعلیم کو حاصل کیا. تو جو شخص پڑھا لکھا نہ ہو اور وہ اتنے اچھے الفاظ اور اتنے اچھے جملے کہنے لگے تو کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ تو یہ تو سب سے بڑا معجزہ تھا. تو قرآن آپ نے کس سے سیکھا؟ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا, اس کی معرفت حاصل کرنا, تو اس کے لیے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں سے دلائل پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی شخص غور و فکر کرے گا تو یقیناً حقیقت کو پالے گا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی تھی کہ کتنے شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے وہاں کے لوگ، لیکن سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے غور و فکر کیا، کائنات کی نشانیوں کو، دلائل کو دیکھا اور پھر خود سے دیکھ کر پہچانا کہ ہاں نہیں، سورج میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ ستارے میرا رب نہیں ہو سکتے، یہ چاند میرا رب نہیں ہو سکتا. اور پھر کہا تھا کہ سبحان اللہ، میں نے اپنا رخ یکسو ہو کر اس ذات کی طرف کر دیا جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. سبحان اللہ، آپ سوچیں تو کائنات میں اتنے سارے دلائل موجود ہیں آلریڈی، چاہے تو ان سب کو دیکھ کر، اس میں غور و فکر کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ کسی نے پیدا کیے ہیں، رب ہے. اور جو کوئی بھی غور و فکر کرے گا تو وہ حقیقت کو پالے گا، اور اس میں فائدہ کس کا ہوگا بتائیے. یعنی اگر کوئی شخص غور و فکر کرتا ہے اور اپنے رب کو، اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے، معرفت حاصل کرتا ہے اپنے رب کی، تو فائدہ کس کا ہے، رب کا یا بندے کا؟ بندے کا فائدہ ہے. لیکن اگر کوئی خود سے سمجھنا ہی نہ چاہے، غور و فکر نہ کرنا چاہے، نشانیوں کو دیکھ کر بھی اس کو عقل نہ آئے، تو پھر نقصان کس کا ہے؟ اس کا خود کا نقصان ہے. تو بہرحال قرآن دراصل اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہوا آپ کے قلب مبارک پر، اور جبریل امین یہ وحی لے کر آتے تھے، ورنہ آپ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، رسول اکرم پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کیسے ایسے الفاظ کہہ سکتے تھے؟ تو یہ بالکل صاف معجزہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ اپنے خود سے گھڑ کر نہیں سنا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی کے آگے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی. آپ کے کوئی استاد نہیں تھے، سارے مکہ والے جانتے تھے کہ آپ نے کبھی کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی. تو لہٰذا تم خود غور و فکر کرو کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، اور تم یہ سارے دلائل پر غور و فکر کرو تاکہ تم خود نصیحت حاصل کر سکو، فائدہ حاصل کر سکو. تو جو لوگ یہ بصیرت افروز دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، یا پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے یہ نہیں لگایا تھا کہ تم ان کو ہدایت دو، نہیں، بلکہ پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری تھی، ہے نا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے، آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کیا ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ اس کلام کو پہنچا دیں، اس میسج کو پہنچا دیں، اس بات کو پہنچا دیں. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ سامنے والے کے خود کے ذات پر ڈیپینڈ ہے، اس کی خواہش پر کہ وہ ہدایت لینا چاہتا ہے یا نہیں لینا چاہتا. تو سبحان اللہ، آپ دیکھیں قرآن بالکل نئے نئے طریقے سے دلائل اور براہین بیان کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، کہ قرآن جو بیان کرتا ہے دلائل اور براہین یا مثالیں مختلف پیراؤں میں، مختلف طریقوں سے، یعنی سبحان اللہ بات ایک ہی ہوتی ہے. بات کیا ہوتی ہے؟ کہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، لیکن مختلف طریقوں سے قرآن مثالوں سے باتوں کو سمجھاتا ہے ہمیں، مختلف نشانیوں کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھائی جاتی ہے سبحان اللہ. اور یہ کیا ہوتا ہے، اس سے غور و فکر کے نئے دروازے کھلتے ہیں. جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کے سامنے پھر نئی نئی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں، اور وہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے. تو قرآن میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، مختلف ماحول میں، مختلف اوقات میں، مختلف انداز بیان سے. حقائق وہی ہیں، لیکن اس طرح سے نئے نئے انداز سے جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو سبحان اللہ غور و فکر کے نئے دروازے کھلتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اسے ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے. لیکن جو لوگ دلوں میں کجی اور ٹیڑھ رکھتے ہیں، انہیں جو ہدایت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے مزید دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر اس سے اعراض برتنا یا اس میں کجی تلاش کرنا انسان کی بدبختی میں اور اضافہ کرتا ہے. تو لہٰذا اس لیے ہمیں دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہدایت کے بعد ہمیں کجی میں مبتلا نہ کرنا. کچھ لوگ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اسی قرآن سے اس میں ٹیڑھ یعنی کجی تلاش کرتے ہیں، جیسے ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھتے ہیں اسی بات کو. تو بہرحال یہ اسی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ انسان کا دل کتنا آمادہ ہے اس بات پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے نصیحت حاصل کرے اور سبق سیکھے. اور اگر اس کے دل میں کجی اور ٹیڑھ ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ انہی آیت میں کچھ نہ کچھ خامی تلاش کرے گا اور پھر اس طرح سے مزید گمراہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان کرتے ہیں آیت کو مختلف طریقوں سے، تاکہ جو لوگ جانتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کر لیں، یعنی علم والے لوگ ہی اس سے سبق حاصل کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور رسول اکرم کو خود کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اسی وحی کی پیروی کریے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی جا رہی ہے، اور کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، اور مشرکین سے احراز برتیے۔ اور یہ سورت دراصل اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں گے، شروع میں ہم نے جو پڑھا تھا کہ سورت الانعام ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہی نازل ہوئی تھی، 1.5 سال پہلے، اور یہ سخت آزمائش کا دور تھا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آپ صبر و ضبط سے کام لیں اور مشرکین سے اعراض برتیے، ان سے کنارہ کش رہیے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ایک اہم بات ہے کہ آپ بس اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ کس چیز کی پیروی کریں؟ یہاں پر کس سے کہا جا رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بعض کہتے ہیں اس میں کہ جیسے امام قرطبی وغیرہ، ان کا کہنا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے دل کو اللہ کی خاطر مشغول رکھیے اللہ تعالی کی عبادت میں۔ نہیں، جب لوگوں کی باتیں زیادہ آنے لگے، لوگوں کے تانے، لوگوں کی تنزیہ باتیں زیادہ آنے لگے، یا لوگ زیادہ تیزی کے ساتھ، زیادہ تندی کے ساتھ آپ کی مخالفت کرنے لگے، تو آپ اپنے آپ کو کس بات میں مشغول کر لیجئے؟ وحی میں یا اللہ کی عبادت میں، یعنی مزید قرآن پر فوکس کریے، مزید قرآن کی آیت پر غور و فکر کریے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے، سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت ہمیں مزید اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اس کی عبادات میں اور اس کے کلام میں، اسی سے ہمیں سکون مل سکتا ہے اور اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ تو جب رسول اکرم کو کہا جا رہا ہے کہ اس وحی کی پیروی کریے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہے، تو آپ بتائیں اس میں میرے اور آپ کے لیے کتنا کچھ سامان نہیں ہو سکتا، کہ ہم کو تو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی کی پیروی کریں اور خالص اللہ کے ہو کر رہیں اور مشرکین سے اعراض برتیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ 107۔ ولو، اور اگر شاء اللہ، چاہتا اللہ، ما اشرکو، تو نہ شرک کرتے وہ، وما جعلنا کا، اور نہیں بنایا ہم نے، علیہم، آپ کو، حفیظا، ان پر محافظ، وما انت، اور نہیں ہے آپ، علیہم، ان کے بوکیل، ذمہ دار۔ وہی بات جو ابھی ہم نے ڈسکس کی نا کہ رسول اکرم کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ ان کو ہدایت دیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ پہنچا دینا، آپ ان کے اوپر نگران کار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا ہے کہ اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا، نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو داعی دین ہوتا ہے، پہلے تو پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبر کے بعد ان کے فالوور ہوتے ہیں، جو داعی دین ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ پکڑ پکڑ کر ایک ایک لوگوں کو ہدایت دے دیں، نہیں، ان کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہے، لیکن حکمت اور خیر خواہی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور اس کے بعد سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے، اس کو آزادی اختیار کی، اور اسی وجہ سے اس کی پکڑ بھی ہے کہ اس کے سامنے حق بات کہہ دی گئی، پہنچا دی گئی، اس کو صحیح دین کی اور صحیح بات کی دعوت دے دی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مان رہا ہے، لہٰذا اب اس کی خود کی ذمہ داری ہے کہ وہ سزا بھگتے۔ تو اے نبی، آپ حفیظ نہیں ہیں ان کے اوپر، نگران نہیں ہیں، نہ ہی آپ ذمہ دار ہیں ان کے ایمان نہ لانے کے، اور آپ کو یہ ذمہ داری دی بھی نہیں گئی ہے، آپ کو صرف پہنچا دینا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ کوئی شرک نہ کرتا۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو بس حکم دینے کا بس معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا، کن کہتا، اور سارے کے سارے فرما بردار ہو جاتے، سارے کے سارے ایک اللہ کو ماننے والے بن جاتے، لیکن پھر اس میں جزا اور سزا کیا ہوتی؟ تو جزا اور سزا کے لیے ضروری تھا کہ ان کو آزمایا جائے، اور اسی لیے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے، اس کے سامنے اچھائی اور برائی دونوں سامنے پیش کر دیے گئے، حق اور باطل دونوں پیش کر دیے گئے، اب چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے، اسی وجہ سے اس کے لیے جزا بھی ہے اور سزا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو فرما بردار پیدا کر دیتا، سب کو حکم دیتا، سب فرما بردار بن جاتے، کوئی شرک نہ کرتا، لیکن ان کی آزمائش اسی میں تھی اور جزا اور سزا بھی اسی وقت ہو سکتی تھی۔ آگے دیکھیے، وَلَتَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وَلَتَسُبُّ الَّذِينَ، اور مت گالی دو ان کو، يدعون جنہیں پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، فَيَسُبُّ اللہ بس وہ گالی دیں گے اللہ کو، عدواً حد سے گزرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر علم کے، كَذَلِكَ اسی طرح، زَيَّنَّا مزین کر دیا ہم نے، لکل امت ہر امت کے لیے، عملہم ان کا عمل، ثم پھر الی ربہم طرف اپنے رب کی، مرجعہم ان کی واپسی ہے، فینبئہم پس وہ خبر دے گا انہیں، بما اس کی قانون جو تھے وہ یعملون عمل کرتے۔ اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالی نہ دو، ورنہ یہ لوگ جہالت کی وجہ سے چڑ کر اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو کچھ یہ کرتے رہے ان کی انہیں وہ خبر دے دے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کتنی بڑی اور صحیح بات کہی گئی ہے۔ جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں ہم کو ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی نہ دو یا اپنے باپ کو گالی نہ دو، تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بھلا ہم اپنے باپ کو گالی کیوں دیں گے؟ کہا کہ جب تم کسی اور کے باپ کو گالی دیتے ہو، یعنی اس کو اس کے باپ پر گالی دیتے، تو بدلے میں تمہیں تمہارے باپ پر گالی دے گا، تو مطلب اپنے باپ کو ہی گالی دینا ہوا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو ہے ان کے معبودوں کو، جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، تو ٹھیک ہے، غلط بات ہے، انہوں نے شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن تم ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لا علمی اور جہالت کی بنا پر پھر تمہارے معبود کو برا بھلا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر منع کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو ایسے کام سے جو بنیادی طور پر جائز ہے، مطلب یعنی صحیح ہے کہ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا جائے، لیکن چونکہ اگر ہم ان کے بتوں کو برا بھلا کہیں گے یا ان کی اہانت کریں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بدلے میں وہ ہمارے رب کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ نہ کرے، برا بھلا کہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جو کہ العظیم ہے، اس کی ذات ہر عیب اور ہر نقص پاک ہے، اور وہی تعریف کے لائق اور مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، لیکن ہمیں دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، حالانکہ وہ برائی کے مستحق ہیں دوسرے معبود، کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ مٹی کے بنے ہوئے، وہ بھلا کیا کریں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی خاطر نہیں کہنا چاہیے ان کے معبودوں کو برا بھلا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ بدلے میں ہمارے رب کو برا بھلا کہیں۔ تو آخر کار تمام مخلوق کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور ان سب کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے جو کچھ وہ اچھا اور برا کام کرتے رہے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو آگاہ کر دے گا۔ تو ایسے وسائل یا ایسی چیزیں نہیں اختیار کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بعد میں الٹا اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان اور تکلیف ہو۔ تو وہ سارے ذرائع بھی ممنوع ہیں جو اس کام میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بڑے فتنے سے بچنے کے لیے کوئی اچھا کام چھوڑ دینا یا چھوٹا فتنہ گوارا کر لینا۔ یعنی ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم صبر و ضبط سے کام لیں۔ غصے میں آ کر ہمیں ان کے معبودوں کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رد عمل کے طور پر وہ ہمارے معبود حقیقی کو کچھ کہنا شروع کر دیں، اور ایک طرح سے ہم خود ہی ذریعہ بن جائیں ایسے کام کا، حالانکہ ان کے معبود جو ہم کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں وہ صحیح بات ہے، لیکن ایسے وقت ہم کو رک جانا چاہیے، کہیں ایسا نہ کہ بدلے میں وہ ہمارے معبود حقیقی کو کچھ الفاظ ایسے کہہ دے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، نصائح سے اصول نکلتا ہے، کہ اگر کسی اچھے کام کے کرنے سے اس کے رد عمل کے طور پر کسی بڑے فتنے کا خوف ہو، تو اس اچھے کام کو چھوڑ دینا چاہیے، بلکہ اس سے بھی آگے یہ بات قابل ذکر ہے کہ جب کسی چھوٹے فتنے سے بچنے کی صورت میں کسی بڑے فتنے کے پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو اس چھوٹے فتنے کو گوارا کر لینا چاہیے. اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان اپنی کمزوری یا ایمان کی وجہ سے ہجرت نہیں کر رہے تھے اور مشرکین مکہ کے پاس ہی پناہ لینے لیے ہوئے تھے. جب ان مشرکوں کی مسلمانوں سے جنگ ہوتی تو مشرک ان ہجرت نہ کرنے والوں کو اپنی فوج کے آگے کر دیتے, تو مشرک کیا کرتے تھے, ان سے فائدہ اٹھاتے تھے اصل میں نا. تو اب اگر مسلمانوں کی فوج ان مسلمانوں کو مارے تو ان کے قتل کی مجرم بنتی ہے, اور نہ مارے تو سارے مسلمان مرتے ہیں. ایسی صورتحال میں ان مسلمانوں کو مار دینا ہی صحیح تھا, اور اللہ نے ایسے ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں پر سخت تنقید کی ہے, یعنی ان پر نکیر فرمائی ہے کہ جب ان کو ہجرت کا حکم ہو چکا تھا تو پھر وہ مکہ میں کیوں رہے, انہوں نے ہجرت کر لینا چاہیے تھا. تو بہرحال یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ کوئی بڑے فتنے کو دبانے کے لیے کوئی چھوٹا فتنہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, تاکہ بڑا فتنہ دب جائے یا بڑا فتنہ نہ ہو. یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے اصل میں, حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے حساب سے حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لے سکتا ہے کہ اس وقت حالت کیا ہے اور کیا بہتر ہے امت مسلمہ کے لیے, اور پھر وہ فیصلہ لے سکتا ہے. آگے دیکھیے آیا نمبر 110. وَأَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. سوری 109 اور 110 دونوں آیتیں دیکھیے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَأَقْسَمُوا اور قسمیں کھائیں بِاللَّهِ اللہ کی, أَيْمَانِهِمْ پختہ قسمیں, لئن کہ اگر جاءتہم آ جائے ان کے پاس آیتن نشانی, لیؤمنون بہا تو وہ ضرور ایمان لائیں گے اس پر. قل کہہ دیجئے, انما یقیناً الآیات عند اللہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں, وما یشعرکم اور تمہیں کون سمجھائے, انہا کہ یہ کہ جب اذا جاءت آ جائے نشانی, یا وہ نشانی آ جائے گی, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ونقلب اور پھیر دیں گے ہم, افیدتہم ان کے دل, و ابصارہم اور ان کی آنکھیں, کما جیسے, لم یؤمنون نہیں وہ ایمان لائے تھے, بہی اس پر, اول مرہ پہلی مرتبہ, ونذرہم اور چھوڑ دیں گے ہم, فی طغیانہم ان کے سرکشی میں, ان کو, یعمہون سرگردہ پھرتے ہوئے. یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس معجزہ آ جائے تو وہ اس پر ضرور ایمان لائیں گے, یہ لے آئیں گے. آپ انہیں کہیے کہ معجزے تو اللہ کے پاس ہیں, اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر کوئی معجزہ آ بھی جائے تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے جیسے وہ پہلی بار بھی اس قرآن پر ایمان نہیں لائے, اور انہیں ان کی سرکشی میں ہی بھٹکتے چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیں کتنی بڑی بدبختی ہے نا یہ, کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اس پر ایمان نہ لانا اور اس سے محروم رہنا. تو یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ہوا, کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی, تو ان کو حق دیکھتے ہوئے بھی حق سمجھ میں نہیں آتا تھا. اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ آنکھوں کے اندھے ہو گئے تھے, کانوں سے سنتے تھے لیکن بہرے ہو گئے تھے, ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا تھا. بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے. تو یہ مشرقی نے مکہ اصل میں رسول اکرم کو تکلیف دینے, ستانے اور صرف بہکانے کے لیے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو معجزہ تو لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے فرما رہے کہ یہ لوگ معجزہ لانے کے بعد بھی ایمان نہیں لانے والے, کیونکہ ان کے دلوں پر ہی پردہ پڑ گیا ہے, یہ اندھے ہو گئے ہیں اصل میں اندر سے ہی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے یہ لوگ, اور پھر قسمیں کھا کر کہتے تھے, اور قسمیں بھی کیسی پختہ قسمیں کھا کر, کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی جو رسول اکرم کی صداقت پر دلالت کرتی ہو تو وہ ضرور ایمان لائیں گے. تو یہ جو باتیں وہ کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا, بلکہ وہ تو صرف اعتراض برائے اعتراض کسی چیز کو ٹھکرانے کے لیے کرتے تھے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کی آیات, بینات اور واضح دلائل کے ساتھ تائید فرمائی, یعنی اللہ تعالیٰ تو رسول اکرم کی تائید فرماتا ہے, مدد فرماتا ہے, کہ جو کچھ رسول اکرم لے کر آئے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، حق ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے مبعوث کیے گئے ہیں. اس کے بعد ان آیت و معجزات کا مطالبہ کرنا دراصل ایک طرح سے اس کا انکار کرنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پر ان کا جواب دینا بھی لازم نہیں ہے. یعنی بعض وقت بلکہ جواب نہ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس کی سنت یہ ہے کہ اس کے انبیاء اور رسول اپنے رسول سے معجزات کا مطالبہ نہیں کرتے. جب ان کے پاس آ جاتی ہیں نشانیاں تو اس کو دیکھ کر ایمان لے آتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کے مطالبات کرتے ہیں اور پھر معجزات دے کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو جاتا ہے، جیسے کہ پیچھے جو قومیں گزری تھیں ان کا حال ہوا. آپ دیکھیں ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ نشانیاں لاؤ ہمارے پاس، چاہے وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو. تو آخر کر کیا ہوا؟ جب انہوں نے ایمان نہیں لایا تو ان پر عذاب نازل ہو گیا اور بستیاں کی بستیاں ختم کر دی گئیں. تو پھر عذاب بھیج دیا جاتا ہے جب وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے معجزات اور نشانیاں نازل کر سکتا ہے، جب چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے، جب چاہتا ہے روک دیتا ہے. رسول کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ سے جو مطالبہ کر رہے ہو یہ سراسر زیادتی ہے. تم جس چیز کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو اس میں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی رسول اکرم کے اختیار میں تھوڑی تھا معجزہ لانا. ہاں جو میرے پاس ہے وہ یہ اللہ کی آیاتیں ہیں، تم اسی کو دیکھو اور سمجھو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ نشانیاں مانگنے کا جو تقاضا کر رہے ہیں دراصل وہ صرف اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے نشانیاں دیکھ کر، بلکہ یہ تو اعتراض برائے اعتراض کے لیے کر رہے ہیں. یعنی معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لانے والے، اتنے ہٹ دھرم ہیں وہ لوگ، تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ جب ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار، اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے، بہکنے کے لیے. تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ ان کے پاس اللہ کا رسول آ چکا، اللہ کا کلام آ چکا، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے ایمان نہیں لائے. آپ کو ولید بن مغیرہ کے بارے میں معلوم ہوگا نا کہ رسول اکرم سے سنا یہ کلام، اور جب آپ ان آیات پر پہنچے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات عذاب کا ذکر تھا، تو آپ نے اس نے اٹھ کر فوراً آپ کے منہ پر ہاتھ بھی رکھ دیا کہ ایسا نہ کہے محمد. اور جب واپس پلٹا اپنے لوگوں کے پاس تو کہنے لگا، یعنی اس کا چہرہ ہی بدلا ہوا تھا، لوگوں نے کہا کہ ابو الولید تم جو ہے جو چہرہ لے کر گئے تھے وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آئے ہو. تو کہا کہ اس کو جادو کہہ دو، یعنی وہ واقعی میں سحر والا کلام ہے. یعنی وہ سمجھ گئے تھے کہ بہت بڑا شاعر تھا اور بہت زیادہ فصیح اللسان تھا وہ، تو وہ اللہ کے کلام کو سمجھ گئے تھے کہ یہ واقعی میں اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، لیکن صرف ہٹ دھرمی کی بنا پر مخالفت برائے مخالفت کرتا رہا اور ایمان نہیں لایا. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دو، حق دیکھ کر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائے، ان کے اوپر حجت تو قائم ہو گئی. تو اس پہلی مرتبہ کے انکار کے نتیجے میں ہم ان کے اوپر عذاب، ان کو عذاب دیں گے ان کے دلوں کو حق سے پھیر کر اور ان کے ایمان کے درمیان حائل ہو کر، اور پھر ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق سے ہی محروم کر دیں گے. کتنی بڑی، بہت ہی دکھ کی بات ہے، یعنی جب سوچو تو اندر سے دل دہل جاتا ہے کہ کوئی ہدایت سے محروم ہو جائے اور اس کے دلوں پر تالے پڑ جائیں، کتنی بدبختی ہے آپ سوچے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھے، صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم پر ہمیشہ مہربان رہے. اللہ تعالی ہمیں کبھی ایسی، اللہ تعالی ہمیں کبھی ایسا نہ کر کے ہم نشانیوں کو دیکھ کر، حق کو دیکھ کر اس کو پہچاننے والے نہ بنے. ان کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، حق دیکھنے اور سننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر تالے ڈال دی، کیونکہ ان کا دل ہی ایسا تھا اصل میں. تو یہ بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عدل اور اس کی حکمت ہے کہ انہوں نے اپنے آپ جرم کا ارتکاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر ہدایت کے راستے ختم کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پہلے دروازہ کھولا تھا ہدایت کا کہ وہ داخل ہو جائیں اس میں. ان کے سامنے راستہ واضح کر دیا تھا، صراط مستقیم واضح کر دیا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو. ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں پیش کر دیں لیکن وہ اس راستے پر چلنے کو تیار نہ ہوئے، تو لہٰذا اس کے بدلے میں ان کو اس توفیق سے محروم کر دیا گیا جو خیر عین ان کی خواہش کے مطابق تھا، یعنی انہی کا دل تھا کہ ہدایت نہ حاصل کرنا. بہت بڑی بدبختی اصل میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے محروم ہو جانا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو اسی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، یا ہم چھوڑ دیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ کہتے کہ اچھا اللہ ہی نہیں چاہتا اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ ہی نہیں چاہتا کہ ہم نیک کام کریں اس لیے ہم نہیں کرتے، تو یہ سب غلط بات ہے. آپ اپنے اعمال سے ظاہر کرتے ہیں، آپ اپنے اعمال سے ثبوت دیتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتا ہے، برائی کا راستہ، کیونکہ آپ اسی پر چلنا چاہتے ہیں جو لوگ. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اپنے بندے کو گمراہ کر دے، بھٹکتا چھوڑ دے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اسباب کا اختیار کرنا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، اور اسی اختیار پر انسان کا مواخذہ ہوگا، یعنی پکڑ ہوگی. رہے ان اسباب کے نتائج، تو نتائج پیدا کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، تو نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے تھے کہ سیدھے راستے پر چلیں، لہٰذا ان کے خود کے اپنے قصور کی وجہ سے ان کو اس راستے کی طرف پھیر دیا گیا، یعنی بھٹکنے کے لیے. جب اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی اور انسان کو سمجھ دی، عقل دی، تو لہٰذا اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اس عقل سے کام لے، سمجھ سے کام لے اور سیدھے راستے کی طرف چلے، ورنہ اس کا اپنا خود کا نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے والے بنیں، اور اللہ تعالیٰ سے سیدھے توفیق بھی طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے حق کو قبول کرنے کی اور نیکیوں کو کرنے کی، اور ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ تالے نہ ڈالے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ ایسا دل رکھے، سلامت دل، ایمان والا دل، جو ہدایت کو قبول کرتا رہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ دعا ہمیں کثرت سے کرتے رہنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین. تو آج کی آیتوں سے اور جو پچھلی دفعہ جو دو آیات تھی، یعنی 102 سے 110 تک، ہمیں کیا سیکھنے کو ملا اور ان آیتوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور جو کوئی اس پر غور و فکر کرے گا اس کی اپنے خود کی ذات کے لیے ہوگا، ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اس کی اللہ تعالیٰ کی آیات کی تفسیر میں مشغول رہنا چاہیے، اسی میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے معنی اور مطلب کو سمجھائے اور ہمارے دلوں کو کھولے. اور جو ابھی آج ہم نے پڑھا کہ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے اس کے عمل کو، لیکن پلٹنا ان کو اللہ کی طرف ہے، اور ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے رہے ہیں. تو ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے ان تمام برے اعمال سے جو ہمارے سامنے مزین کر کے دکھائے جائیں، کیونکہ آپ دیکھیں گناہ انسان کیوں کرتا ہے، کیونکہ اس کو وہ گناہ مزین کر کے خوبصورت بنا کے دکھائے جاتے ہیں. آج آپ دیکھیں ہر گناہ کا نام اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ انسان اس کی طرف لپکتا ہے، سارے گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. یعنی حیا کے اپوزٹ کیا ہے، اس کو بولڈنیس کہا جا رہا ہے، بے حیائی کو بولڈنیس کہا جا رہا ہے، اور بے پردگی کو، برائیوں کو خوبصورت بنا کر دکھایا جا رہا ہے. تو اسی لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ شیطان ہمیں ایسے اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھائے جو برے اعمال ہوں، اور ایسا نہ ہو کہ ان برے اعمال کو خوبصورت بنانے کی وجہ سے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں یا اس کو کرنے لگیں. تو اللہم انی اعوذ بکا ان یزین لی سوء عملی، کہ ہم ان تمام برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر تیسری بات، ونقلب افیدتہم، دل کی بات ہے یہاں پر کہ ہم ان کے دلوں کو پھیر دیں گے، ان کی نگاہوں کو، کہ وہ ایمان نہ لائیں جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے ان کی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے. یعنی ان کے سامنے اتنی سامنے حقیقت اور حق واضح ہو چکا تھا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے اپنی طغیانی کی وجہ سے. طغیانی مطلب اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرنا، سرکش ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کھلم کھلا آگے بڑھنا. تو دل کی بات آئی ہے یہاں پر، اسی لیے ہم کو بہت زیادہ دل کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھے، استقامت دے ہمارے دلوں کو، ہمارے دل کو سلامت دل بنائے، اطاعت کرنے والا دل بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانی کرنے والا بنائے، کیونکہ ہر چیز دل سے ہی شروعات ہوتی ہے. قابل توجہ جو باتیں تھیں، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اسے ثابت ہوتا ہے کہ وحی کی پیروی کریے، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی پیروی کریں جو صحیح ہے، صحیح سنتوں کی پیروی کریں، اور اس کو چینج نہ کریں. آخر دم تک ہماری ذمہ داری ہے، خواہش ہونی چاہیے ہماری، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے کلام کی اور اللہ کے رسول کی باتوں کی پیروی کریں، ہم پر لازم ہے. اور جو بات ہم نے پڑھی تھی کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، کہ نہ برا بھلا کہو، گالی دو ان کے معبودوں کو، تو یہاں پر اسے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، داعی دین جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. یعنی ان کے جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ الٹا سامنے والا ہمارے رب کو ہی برا بھلا کہے، نہیں، بلکہ وہ بہت حکمت اور محبت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں. یعنی ان کے جو طریقے ہوتے ہیں دعوت دینے کے، وہ حکمت والے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں نفرت یا مخالفت نہ پیدا ہو. اور تیسری بات یہ کہ ہم پھیر دیں گے ان کے دلوں کو، ونقلب افئدتہم وابصارہم. اس آیت سے ہمیں کیا پوائنٹ ملتا ہے؟ کہ دین میں مخالفت کرنا، اعراض برتنا، ایکچولی یہ اللہ کی ہدایت سے پھیر دینے والا کام ہے. تو یعنی دین کو بعض وقت آپ دیکھیں کہ مسلمان ہی بہت سارے اپنے ہی دین کو نعوذ باللہ برا بھلا کہہ رہے تھے، کہہ رہے دیندار ایسے ہوتے ہیں، یا دین ایسا ہے، یا اتنے سال پرانا ہے. یہ چیز کیا کرتی ہے؟ انسان کو اور مزید دور لے جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے، اس کی توفیق سے. تو لہٰذا ایسے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی نازل کیا، چاہے اس کی کتاب میں ہو، چاہے رسول اکرم کی سنت سے ثابت ہو، وہ سب برحق ہے اور صحیح ہے. ہماری اصل میں کم فہمی ہے، کم عقلی ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس کی حکمتوں کو. ورنہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکام اتارے ہیں، جو بھی باتیں ہیں، وہ بالکل صحیح ہے اور اسی میں فائدہ ہے انسان کا، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. کیونکہ ایسی باتوں پر اعتراض کرنا دراصل دھیرے دھیرے انسان کو، اس کے دل کو پھر کجی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر وہ اعراض ہی کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی باتوں سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے، ہمیں اسے ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ایسی باتیں پھر ہمیں ہدایت سے پھیر دیں. تو لہٰذا ایسی باتیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی باتوں سے بھی محفوظ رکھے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کرنے والی ہو. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.